الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فقال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. فقال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقال الله تعالى: وفي السماء رزقكم. وقال الله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگو، عزیز بھائیو اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، ہر مرد عورت ہر انسان کی ضرورت ہے، اور رزق حلال یہ ساری دینی زندگی کی روح ہے. رزق، کھانا پینا، زندگی کی یہ ضروریات اللہ نے ہر مرد عورت کی ضروریات میں رکھا ہے، اور رزق حلال یہ ساری اسلامی زندگی کی روح ہے. حلال نہ ہو ایسا ہے کہ مسلمان کی ساری نیکیوں کے ڈھانچے ہیں روح کوئی نہیں، اعمال کی شکل ہے زندگی کوئی نہیں. ضرورت بھی ہے رزق، مال وسائل اللہ نے ضرورت بھی بنا دی ہے، اور تلقین بھی فرمائی ہے کہ حلال کھانا، حلال کمانا. اب حلال پہ اکتفا کرنے کے لیے دو باتیں شریعت نے ہمیں بتائی ہیں، تاکہ حلال پر اکتفا آسان ہو جائے، حلال پہ گزارا آسان ہو جائے، حلال پہ صبر کرنا آسان ہو جائے. پہلی چیز یہ بتائی کہ یہ ایمان رکھنا اور یہ یقین رکھنا کہ رزاق اللہ، حلال پہ زندگی گزر جائے، جو پوری مسلمانی کی زندگی کی روح ہے. اس کے لیے پہلی چیز یہ ذہنیت بنائی، یہ تربیت فرمائی کہ یہ خیال رکھنا کہ رزاق اللہ. ایک شخص ڈاکہ مارنے گیا، رات کی تاریکی میں، سحری سے کچھ وقت، دیوار سے چھلانگ لگانے لگا، اندر سے قرآن کی آواز آئی: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہاری روزی تو آسمانوں پہ ہے. کوئی گھڑی ایسی تھی، کوئی وہ لمحہ ایسا تھا کہ یہ ایت سر سیدھی دل کی دنیا پہ اثر انداز ہوئی. فوراً خیال آیا کہ میں اس رزق کے لیے نکلا ہوں، ایمان بھی خراب کر رہا ہوں، جان بھی خطرے میں ڈال رہا ہوں، بچوں اور بچیوں کو حرام بھی کھلاؤں گا، اور اللہ جو سچوں کے سچے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری روزی تو آسمان سے، اس کے فیصلے تو وہاں سے ہوتے ہیں. اس ایک آیت نے دل کی دنیا ہی بدل دی کہ رزق تو آسمانوں سے فیصلے ہوتے ہیں. تو حلال سے حفاظت، حرام سے حفاظت، اور حلال پہ صبر آ جانا، اکتفا کر لینا، پہلی ذہنیت ہے رزاق اللہ. رزق اس نے دینا ہے. ہاں اس نے کچھ ظاہری اسباب بھی دیے ہیں, کچھ باطنی اسباب بھی دیے ہیں جس راستے سے وہ رزق دیتا ہے. کچھ ظاہری اسباب بھی ہیں, زمین پہ محنت کرتا ہے, دکان پہ محنت کرتا ہے, کارخانے پہ محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, اللہ اس راستے سے اسے رزق دیتا ہے. لیکن ان اسباب میں رزق دینے کی صلاحیت نہیں, ورنہ دونوں دکانیں ہیں, ایک پہ لائن لگی ہے اور ایک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے, دونوں نے اچھی بریانی پکائی ہے, دونوں سکے بھائی ہیں, ایک پہ لائن لگی ہے اور ایک کے اندر, دونوں کی زمینیں ہیں, ایک جیسا پانی لگا ہے, کھیت بھی ایک جیسے ہیں, کھاد بھی ایک جیسی ڈالی ہے, بیج بھی ایک جیسا ہے, ایک کا پھل آیا ہے, ایک کا بیج مر گیا. ظاہری اسباب بنائے اللہ نے, لیکن رزاق اللہ, یہ اندر مان جائے نا, یہ اندر مان جائے تو آدمی کے لیے حلال پہ اکتفا کرنا آسان اور حرام سے اجتناب آسان. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ کی مرضی ہے جس کے لیے رزق کشادہ کر دے, کم کر دے. وہ رزاق بھی تو ہے, وہ حکیم بھی ہے. وہ رزاق بھی ہے اور علیم بھی ہے کہ اس کے لیے کتنا بہتر ہے. کسی کو طبیب دو گولیاں دیتا ہے, کسی کو پانچ دیتا ہے, ضد نہیں کرتا کہ مجھے بھی پانچ دے دے, کیونکہ اس کے علم پر اور اس کے تجربے پر اعتماد ہے. تو اللہ رزاق بھی ہے اور حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. تو رزاق وہ ذات ہے, اللہ ہمیں اس پر ایمان کی تازگی نصیب فرما دے. اس لیے میرے عزیزو, اللہ نہ کرے یقین اور ایمان نہ رہنا اور حلال پہ اکتفا نہ ہوا اور حرام میرے مال میں آ گیا. تو محنت بھی کی, مشقت بھی اٹھائی, اعمال کی خاطر مشقت بھی اٹھائی اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے, ایک لمبا سفر کرتا ہے اور بڑے گڑ گڑا کے دعائیں کرتا ہے, گرد آلود جسم ہے اور دعائیں کر رہا ہے, یا رب یا رب. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, اس کا تو لباس بھی حرام کا, اس کا پینا بھی حرام کا, اس کا کھانا بھی حرام کا. فانا یستجاب لذلک, اس کی دعا کہاں قبولو. عبادت اور دعا کی قبولیت کو شرط تو لقمہ حلال ہے. اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے, یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ مجھے مستجاب و دعوات بنا دے. آپ نے دعا فرمائی اور ساتھ فرمایا, ساتھ حلال کھانا, حلال کا اہتمام رکھنا, اللہ تجھے مستجاب و دعوات بنا دے. تو حرام سے اجتناب ہو جائے, حلال پر اکتفا ہو جائے,
تو پہلی تعلیم کیا ہے؟ رزاق اللہ. رزق اللہ کے ہاں سے, اور وہ ایسی ذات ہے کہ رزاق بھی ہے, حکیم بھی ہے, علیم بھی ہے, رحیم بھی ہے. اس کے دینے میں علم بھی کامل ہے, حکمت بھی کامل ہے, شفقت بھی کامل ہے. اب اس کی مرضی ہے تھوڑا دے یا زیادہ دے, رزاق جو ہے, اور رحیم بھی ہے. اس کے لیے کتنا کافی ہے وہ تو وہ جانتا ہے. تو حلال پر اکتفا اور حرام سے اجتناب, اس کی پہلی تعلیم یہ ہے, پہلی تربیت یہ ہے کہ رزاق اللہ کو مانا جائے. رزاق وہ, اور ایسی بے شمار نقش زندگی میں سامنے آتے ہیں کہ دونوں کا کاروبار ایک جیسا اور ایک کے پاس کچھ آ رہا ہے اور ایک کے پاس کچھ آ رہا ہے, تو اس کا فیصلہ ہے اور اس کی مرضی ہے. تو حرام کی طرف کیوں جاتا ہے؟ یہ سمجھتا ہے میری ہوشیاری سے اور میری بددیانتی سے اور میری اس خیانت سے اور میرے اس طرز عمل سے, میرے ان اسباب کے اختیار کرنے سے میرا رزق بڑھ جائے گا. اور اگر مسلمانی زندہ ہوتی, ایمان تازہ ہوتا کہ رزاق تو اللہ ہے, ہو سکتا ہے کچھ اکٹھا بھی کر لے, لیکن تو اس کا چوکیدار بن جائے, اور جس کا ہوگا کچھ عرصے کے بعد ان کے حوالے کر دے گا, تیرا رزق نہیں ہے, تو صرف اس کا چوکیدار رہا ہے. اب تیرے پہ حالات آ گئے, کچھ ادھر دے کے آ رہا ہے, کچھ ادھر دے کے آ رہا ہے, کچھ ادھر دے کے آ رہا ہے, اور تو کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتا. چلا گیا جن کا رزق تھا چوکیداری کر کے ان کے حوالے کر دی. تیرا رزق تھا ہی نہیں. کچھ عرصے تو نے چوکیداری کیے, پھر ان کے حوالے کر دیا. نہ اس سے تیرا ایمان محفوظ ہوا, نہ تیری آخرت بنی, اور نہ ہی تجھے اس سے عزت اور راحت ملی. رزق تیرا تھا ہی نہیں. تو حلال پر اکتفا کرنا, اس میں پہلی تربیت یہ ہے کہ اس بات پر یقین ایمان کہ رزاق اللہ. آدمی غلط راہوں پہ نکل کے رزق تلاش کرتا ہے. وہ اس لیے نکلتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے ان اسباب سے میرا رزق بڑھ جائے گا. ارے یہ رزاق تو اللہ ہے, اور عملی طور پہ اللہ نے تیری ضروریات اماں کے پیٹ میں, ماں کے رحم میں, اندھیروں میں پوری بھی کی ہے. وہاں تو نے کون سے اسباب وسائل اختیار کر رکھے تھے؟ اس لیے کہ اس ذات نے ذمہ داری لے رکھی ہے, اللہ رزق ہوا, رزق میرے ذمہ ہے. تو حلال پر اکتفا ہو اور حرام سے محفوظ ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, لا يدخل الجنة جسد غذی بالحرام. وہ جسم جنت میں جائے گا ہی نہیں جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو. اور ایک روایت نے فرمایا کہ جو جسم حرام سے جس کی پرورش ہوئی ہے وہ تو آگ کی زیادہ لائق ہے. اب یہ بات ہم بھی سنتے ہیں, صحابہ بھی سنتے تھے، لیکن جب وہ سنتے تھے تو پھر ادھر ادھر نہیں جایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی نے دودھ پیش کیا اور دودھ آپ نے پی لیا، پھر کسی نے بتایا کہ یہ تو فلاں جگہ سے آیا تھا کہ وہاں کچھ جانور تھے، وہ دودھ اس جانور زکات کے تھے اور ان کا یہ دودھ ہے. آپ نے انگلی ڈالی اور اس کے باہر نکالا، برداشت نہیں ہوا، اور کئی دن کے فاقے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کئی دن کے فاقے، غلام رزق کھانا لے کے آیا، آپ نے اسے کھا لیا. اس غلام کو بھی آج حیرت ہوئی کہ آپ نے پوچھا ہی نہیں. کہا بتاؤ کہاں سے لائے ہو؟ کہا بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ کھا لوں، ایک ہی لقمہ لیا تھا ابھی. کہا میں زمانہ جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا، اور کہانت آتی باتی کچھ نہیں تھی، غیب کی خبریں. انہوں نے مزدوری مجھے کوئی نہیں دی تھی، آج وہاں سے نکلا تو دعوت ہو رہی تھی ان کی، انہوں نے مزدوری مجھے کھانا دے دیا اور میں وہ لے کے آ گیا. حضرت فرمانے لگے تو انہیں تو مجھے ہلاک ہی کر دیا تھا. اور پھر انگلی ڈالی اور اس کو باہر نکالا، کہاں نکلتا؟ لقمہ ایک ہے، پیٹ خالی ہے، کیسے نکلتا؟ بڑا سا پیالہ منگوایا، پانی ڈالا، پیا، پیتے چلے گئے. اور جب تک اسے نکالا نہیں چین نہیں آیا. کس نے کہا اتنی مشقت کیوں اٹھائی؟ فرمایا اس کے نکالنے میں جان بھی چلی جاتی تو پھر بھی نکالتا، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جسم حرام سے بنا ہے وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے، جنت کے لائق نہیں ہے. تو مجھے یہ خوف ہوا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ کہیں حرام سے نہ بنے. یہ دور ایسا ہے کہ حلال کھانے کا اہتمام اور اس کی فکر بہت کم رہ گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کی خبر دی ہے. فرمایا لا یبال المرء یأتی علی الناس زمان لا یبال المرء اخذ من الحلال ام من الحرام. ایک وقت ایسا آئے گا آدمی کو پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یا حرام ہے، یا ناجائز ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بس آنا چاہیے، پرواہ نہیں ہو. حلال پہ اکتفا نہیں ہوگا. تو حلال پہ اکتفا ہونے کے لیے اللہ کی ذات پہ یقین کہ رزاق وہ ہے. پھر آپ نے کچھ ظاہری اسباب بتائے رزق کے اور کچھ باطنی بتائے. ایک شخص آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان یوسع لی رزقی، میں چاہتا ہوں میرا رزق کشادہ ہو جائے، میرا رزق کشادہ ہو جائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک، طہارت کی زندگی گزار، اللہ تیرا رزق کشادہ کر دے گا. تیرا جسم میں بھی گندگی نہ ہو باوضو آ کر، اور تیرے باطن کے اندر گناہ کی نجاست نہ ہو، تقوی اختیار کر، اللہ رب العزت تیرا رزق کشادہ فرما دیں گے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں جو آدمی رزق صدقہ دیتا ہے نا اس کا رزق کم نہیں ہوتا، اس کا رزق کم نہیں ہوتا، اور قرآن نے بتایا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جاتا ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، جو آدمی رزق بڑھانا چاہے نا اپنا وہ صدقے کی کثرت کر لے. یہ وہ باطنی سبب ہے جو اللہ نے بتایا ہے جس سے رزق کھینچا ہوا آتا ہے. ہم تو سوالی بن جاتے نا, ہم سوالی بن جاتے ہیں. اور پیارے نبی نے فرمایا جو اپنی ذات کے لیے سوالی بنتا ہے باوجود ہے کہ اس کے پاس گزارے لائق موجود ہے, پھر سوالی بنتا ہے, زندگی بھر بھیک ہی مانگتا رہے گا, اس کے لیے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اپنی حیثیت سے غریب دے رہا ہے اس لیے کہ یہ وہ سبب ہے جس پر اللہ نے کہا ہے کہ رزق بڑھے گا, جس کی خبر اللہ نے دی ہے رزق بڑھے گا. وَيُرْبِ صدقات فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ, آگے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ, جو کثرت سے اللہ سے معافیا مانگتا ہے وہ یمددکم باموال, اللہ اس کا مال بڑھا دیتا ہے. ہم گناہ بھی نہ چھوڑیں, معافی نہ مانگیں, حلال بھی نہ کمائیں اور پھر کہیں بندش ہو گئی ہے, پھر کہتے بندش ہو گئی. تو بندش توڑنے کی بات تو اللہ بتا رہا, اللہ کا رسول بتا رہا. اور جب اللہ بڑھانا چاہے تو کون بند کر سکتا ہے, جب اللہ کریم دینا چاہے تو کون روک سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں کوئی نسخہ بتائیں, کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس سے رزق بڑھ جائے. اور ایک وظیفہ اللہ بتا رہے اور اللہ کا رسول بتا رہے کہ اس وظیفے میں یہ تاثیر ہے کہ یہ رزق کو کھینچتا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال, اگر تم معافی مانگو گے اللہ سے, اللہ تمہارا مال بڑھا دے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب, جو کثرت سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کے رزق کی وہ شکلیں پیدا کر دیتا ہے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں کہ اللہ یہاں سے بھی دے سکتا ہے. دینا تو اللہ نے, اور پھر اس ذات نے خود اور اپنے حبیب کے واسطے سے رزق دینے کے اسباب بھی بتائے. ایسا کر لو. طہارت کی زندگی ہو, صدقات کا معمول ہو, معافی مانگنا اس کی عادت ہو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور گناہوں سے پرہیز ہو. فرما ہم اسے رزق دیں گے. تو رزاق اللہ ہے بھائی, اور اس ذات نے یہ باطنی اسباب بھی بتائے ہیں رزق دینے کے. پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے رزق کے بڑھنے کی ایک بڑا سبب وہ ہے صلہ رحمی, ماں باپ کے ساتھ حسنی سلوک, رشتہ دار احباب کے ساتھ حسنی سلوک, اس سے رزق بڑھتا ہے. ماں باپ کے ساتھ حسنی سلوک, رشتہ دار احباب کے ساتھ حسن سلوک, رزق بڑھتا ہے. اب یقین جانیے گھروں میں اگر ناچاکیاں ہوں اور گھروں میں دل ٹوٹی ہوئی ہوں تو آیا ہوا رزق بھی چلا جاتا ہے. ان العبد لیحرم الرزق بذنبی یصیب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, گناہ کی ایک نحوست یہ ہے کہ آیا وہ رزق بھی چلا جاتا ہے. گارڈن سے وظیفہ مل جائے تو سب کو ڈر لگتا ہے کوئی بندش تو نہیں ہو گئی, گھر میں بے نمازی اکٹھے ہیں کوئی بھی نہیں ڈرتا, کوئی مصیبت آ جائے گی. گلا ہوا کاغذ بھی کوئی کاٹے کاٹے لگے ہو تب بھی آدمی پریشان ہو جاتا ہے. لیکن گھروں میں ناچاکیوں نفرتوں کی آگ لگی ہے, کسی کو ڈر نہیں کہ اللہ کی کتنی ناراضگی ہوگی. جن چیزوں سے ڈرنا ہے تو نہیں ڈرتا, اور جن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں بڑا خوف زدہ ہے. تو رزاق اللہ ہے, رزق اللہ کے عزم. تو یہ ایمان ہو جائے, یہ یقین ہو جائے, اس میں تازگی آ جائے, تب آدمی حلال پہ اکتفا کر سکتا. دوسری بات جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, تربیت فرمایا کرتے تھے, ایک تو رزاق اللہ اور دوسری بات فرمایا کرتے تھے الاقتصاد و نصف المعیشہ, اپنی زندگی کو میانہ روی پہ رکھو. دیکھا دیکھی زندگی نہ گزارو, نمائشی زندگی کے پیچھے نہ پڑو. نمائش اور نام و نود کے پیچھے اس دوڑ میں نہ پڑو. آج یہ بلا ہے, اور اس بلا کا نتیجہ یہ کہ حلال پہ اکتفا نہیں, اس لیے کہ آمدنی تو اختیار میں نہیں ہے نا, اخراجات اختیار میں, اور اخراجات پہ کنٹرول نہیں ہے, آمدنی اختیار میں نہیں ہے. اب ان راہوں پہ نکل جاتا ہے جو راہیں حرام کی ہوتی ہیں, جو ناجائز ہوتی ہیں, جس سے آمدنی خراب ہو جاتی ہے, اور ان سے دستبردار نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ اسٹیٹس کا بت ہے, اس سے نیچے آنا ناقابل برداشت ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی, میانہ روی اختیار کرو, کوشش کرو ٹانگیں سمیٹ کے رکھو, چادر خالی رکھو, اتنا نہ پھیلاؤ کہ چادر سے بھی باہر نکل جائے. اب آمدنی لاکھ ہے تو خرچے بھی لاکھ ہیں, آمدنی دو لاکھ ہے تو خرچے بھی دو لاکھ ہیں, آمدنی پانچ لاکھ ہے تو خرچے بھی پانچ لاکھ ہیں, آمدنی دس لاکھ ہے تو خرچے بھی دس لاکھ ہیں. اور میاں حالات ایک جیسے نہیں رہتے. رات دن ایک جیسے نہیں رہتے, اور ابا کے لیے اسباب و وسائل ہیں, ضروری نہیں کہ اولاد کے پاس بھی وہی ہو. اور جب اولاد کے ہاتھ سے وہ اسباب نکلیں گے تو وہ حلال پہ اتفاق کیسے کرے گی, اس لیے کہ وہ تو ایک زندگی کی عادی ہو چکی ہے. اب جب بچیوں کے رشتے ہوتے ہیں, بچوں کے رشتے ہوتے ہیں, تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نیک کتنا ہے, متقی کتنا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے آمدنی کتنی ہے, اور یہ بھی نہیں پوچھتا کہ حلال کتنا ہے حرام کتنا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے اسٹیٹس کیسا ہے. اس نے اسٹیٹس مینٹین کر رکھا ہے ہمارے مطابق, چاہے ایمان بچے نہ بچے, دین بچے نہ بچے, شرم و حیا بچے نہ بچے, غیرت بچے نہ بچے, وہ عادت بنی ہوئی نا زندگی کی. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ثلاث منجیات, تین چیزیں ایسی جو نجات دینے والی ہیں, ان میں ایک ہے الاقتصاد نصف المعیشہ, میانہ روی, کھانے میں پینے میں پہننے میں اوڑھنے میں سواری میں رہن سہن میں غمی خوشی میں سفر, میانہ روی. وہ ختم ہو گئی, اور جب وہ ختم ہو گئی تو میرے عزیزو آج حلال نصیب والوں کے پاس ہوتا ہے. ایک تو وہ طبقہ ہے جس کی آمدنی حرام ہے, کما بیچتا ہی شراب ہے, کھاتا ہی سود ہے, زندگی ہی رشوت پہ گزرتی ہے, ایک تو وہ طبقہ ہے. اور ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس کا روزگار حلال ہے, لیکن اس حلال کے اندر چونکہ اکتفا نہیں حلال پہ, تو ایسے اسباب اختیار کرتا ہے, ایسے وسائل اکٹھا کرتا ہے جس سے اس کا خیال یہ کہ رزق بڑھ جائے گا اور اپنی حلال بھی برباد کر دیتا ہے. تشہیر میں بے حیائی کو فروغ دیتا ہے, لین دین میں اللہ کا حکم توڑتا ہے, ملاوٹ کرتا ہے, بددیانتی کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. اسے اندازہ ہی نہیں کہ بچوں کو کیا کھلائے گا. روزگار حلال ہے لیکن حلال پہ اکتفا نہیں, اللہ کے رزاق ہونے پہ ایمان تازہ نہیں, خواہشات کو زندگی کی ضروریات بنا رکھا ہے. وہ فرصت اتنی طویل ہوتی جا رہی ہے کہیں انتہائی نہیں. اب حلال پہ اکتفا مشکل ہے. ایسی جگہ روزگار ہے جہاں کھلے اللہ کی نافرمانی ہے اور یہ اس کا حصہ ہے, یہ ان گناہوں میں فروغ دینے میں حصے دار ہے, لیکن خوف اندر ایک سامنے ایک خوفناک ازدہا نظر آتا ہے, اگر میں یہاں سے چھوڑوں گا تو پھر ضرورت کیسے پوری ہوگی, زندگی کیسے گزرے گی. اس لیے زندگی بھر اس رزق کے خیال میں حرام کا ارتکاب کرتا رہتا, کیونکہ ایک معیار زندگی بنا رکھا ہے. پھر سمجھتا ہے کہ میں مجبور ہوں, تو مجبور تو خود بنا نا. کہ ایک ناجائز روزگار کا حصہ دار ہے, ایک ناجائز کاروبار کا حصہ دار ہے. کپڑا بیچنا حلال ہے لیکن حرص کتنی ہے, اب اس حلال کو حرام کرتا ہے. تشہیر کا انداز بے حیائی کو فروغ دے رہا ہو, کھلی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو, اللہ کا حکم توڑ رہا ہوتا ہے. اور یہ ایمان ہی نہیں ہے کہ رزاق تو اللہ ہے, کہ میں جائز محنت میں حلال طریقے سے جائز طریقے سے اس کو بیچتا تو رزاق تو اللہ. تو آج حرام کھانے کا خوف ختم ہو گیا, لقمہ حلال کا اہتمام ختم ہو گیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے, اللہم جنبن الحرام حیث کان وعین کان وعند من کان, اللہ حرام سے بچا, اور حرام سے بچا اور جس قسم کا بھی حرام ہو مجھے اس سے محفوظ فرما دے, جہاں بھی ہو جس کے پاس بھی ہو حرام سے بچا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا, اے اللہ حلال رزق عطا فرما دے, حلال دے. تو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا, بظاہر سمجھتا ہے حرام آ گیا میری زندگی کا معیار اچھا ہو گیا, اور اسے اندازہ ہی نہیں کہ بس اوقات بغیر توبہ کے مر جاتا ہے, اور بس اوقات تو ایسا حرام ریئیکشن کرتا ہے کہ بغیر ایمان کے مر جاتا ہے. تو میرے عزیزو, ساری دینی ایمانی زندگی کی روح لقمہ حلال میں ہے, اور اس کی تلقین اللہ نے اپنے پیاروں سے کی ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. جیسے ایک جسم کو دیکھا اور جسم کو دیکھ کر ایک طبیب نے آپ کے لیے غذا متعین کی کہ یہ آپ کے جسم کے لیے بہت مناسب ہے, تو خود بہت چند دنوں کے بعد کیا ہوگی, آدمی اپنے اندر طاقت محسوس کرے گا, توانائی محسوس کرے گا کہ جسم کے لیے بہت موضوع ہے. اور اس کا اثر کیا ظاہر ہوا؟ جسم میں طاقت آ گئی. تو اللہ رب العزت کا علم تو کامل ہے. وہ ذات کہہ رہی ہے یہ غذا تمہارے لیے بہت مناسب ہے, یہ کھاؤ گے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ تمہارے اندر نیک جذبات پیدا ہوں گے, نیک خیالات پیدا ہوں گے, نیکیوں کی طرف تمہاری رغبت بڑھ جائے گی, نیکیوں کا شوق بڑھ جائے گا. اور حرام کھاؤ گے تو فساد دماغ میں آئے گا, گندے خیالات آئیں گے, گناہ کرنا آسان ہو جائے گا, نیکوں سے نیکیوں سے وحشت ہونے لگے گی. یہ اتنے آسانی کے ساتھ جو گمراہیوں کے خیالات آدمی قبول کرتا ہے نا, اتنی آسانی کے ساتھ بڑے سے بڑا گمراہ اور مسلمان ان کے خیالات کو قبول کر لیتا ہے. اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لقمہ حرام کی وجہ سے زمین سازگار ہوتی ہے, لقمہ حرام کی وجہ سے زمین سازگار ہوتی ہے. اب آسانی سے بے دینی قبول ہو جاتی ہے, لا دینوں کے نظریات قبول ہو جاتے ہیں, زمین سازگار ہو جاتی ہے. اور اللہ حلال نصیب فرما دے, حلال کی اپنی برکتیں ہیں. ایسی زمین پر برائی قبول ہونا بھی آسان نہیں ہوتا. یہ برائی کا بیج نہیں قبول کرتی یہ زمین, اس لیے کہ یہ حلال سے اس کی پرورش ہوئی ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے, عمل سے کیا, نصیحتیں فرمائی, دعائیں کی, تاکہ میری امت حلال کی فکر میں ہمیشہ رہے, حرام نہ آنے پر. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کروٹیں لے رہے, پوری رات کروٹیں لے رہے, ازواج مطہرات میں سے کسی نے پوچھا, یا رسول اللہ خیریت ہے, نیند نہیں آ رہی. فرمانے لگے ایک کھجور پڑی تھی وہ میں نے کھا لی, اب خیال آ رہا ہے پتہ نہیں وہ کھجور کس کی تھی, حالانکہ گھر میں تھی اور آپ ہی کی ملکیت ہوگی, لیکن اس خیال سے اتنی بے چینی ہے کہ نیند نہیں آ رہی. سبحان اللہ, یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے. اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, آج اس رسول کا نام لیوا امتی کا کیا حال ہے, کہ گھر چلتا ہی رشوت پر ہے, گھر چلتا ہی لقمہ حرام سے, گھر چلتا ہی ناجائز مال سے, زندگی گزر رہی ہے حرام پر. پہلے بیٹیاں, مائیں, بیویاں قدموں میں پڑ جایا کرتی تھی کہ ہم روکھا سوکھا کھا لیں گی, گزارا کر لیں گی, پھٹے پرانے پہن لیں گی, زندگی گزار لیں گی, لیکن اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلا سکتی. تو شوہروں کا ہمت بڑھتی تھی, مردوں کی ہمت بڑھتی تھی, اور وہ حلال چن چن کے لاتے تھے. اب تو خواہشات کی فرشتی اتنی لمبی تھما دی جاتی ہے اور یہ فکر ہی نہیں ہوتی کہ حلال آئے یا حرام آ جائے, ہماری خواہشات پوری ہونی چاہیے. جو خوشیوں میں, شادیوں میں ہماری تقریبات ہیں نا, اس کا اسٹیٹس برادری سے کم نہیں ہونا چاہیے. اب اس عورت کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ شوہر لاتا کہاں سے ہے, بیٹا کماتا کہاں سے ہے, آمدنی کیسی ہے. وہ اس پر مطمئن ہے کہ میری خواہشات کی فرض پوری ہو رہی ہے. اب بچے حلال کھا رہے ہیں, حرام کھا رہے ہیں. تو آج بگاڑ کی ایک بڑی وجہ, یقین جانیے, دینی زندگی میں دنیاوی مسائل اور مصائب کی بڑی وجہ حلال کم ہو گیا, حلال کم ہو گیا, حلال پر اکتفا نہیں رہا. مصائب، مسائل، مشکلات، ٹوٹ پھوٹ، بے برکتی، نحوست، بڑی وجہ اس لک میں حرام کی. حالانکہ روزگار حلال ہے، کاروبار حلال ہے، لیکن اس کی فکر نہیں کہ اس حلال میں حرام شامل نہ ہو، یہ فکر نہیں. میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ مشترک کاروبار تھا، مزدوری کوئی اور کرتا تھا، وسائل آپ کی لگی ہوئی تھی، حفص ابن عبد الرحمن ساتھ تھے رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کو یہ تھان دیا کہ دیکھو یہ تم بیچنے جا رہے ہو، اس میں یہ عیب بھی ہے، اور یہ عیب بتائے بغیر بیچنا نہیں. اب اتنی فکر ہے. اب جب وہ بیچ کے آئے تو صرف اس بات پر اکتفا نہیں کیا کہ ہم نے تو بتا دیا تھا، پھر پوچھا عیب بتایا تھا؟ اللہ کی شان کے وہ بھول گئے، اور وہ بھول ہی گئے تھے، جان بوجھ کے غفلت نہیں کی تھی. آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس مال کاروبار سے جتنی آمدنی 20,000 درہم، اس میں منافع نہیں، جو اصل مال تھا وہ سارا ملا کر اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیا، صدقہ کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آمدنی میں کوئی مشکوک مال آ جائے. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، ہم فکر ہی نہیں ہوتی، اس کی نحوستیں ہیں کہ ظاہری نیکیوں کے ڈھانچہ ہے، شکل ہے، صورت ہے، روح نہیں ہے. پہلے تو حرام آمدنی میں پھر بھی کوئی شرمندگی ہوتی تھی، اب تو حرام کی کئی ساری شکلیں ایسے ہیں جن کو ہم نے حرام کے فرشتے نکال دیا ہے. رشوت تو تحفہ بن گیا، سود تو کاروبار بن گیا، خیانت تو ہوشیاری بن گئی، نام بدل دیا ہم نے. یعنی اب نام بدلنے سے شرمندگی بھی ختم ہو گئی. تو تلقین ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے، حلال پہ اکتفا کرو. اور میرے ذہن دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اللہ کو رزاق ماننا، دوسرا اپنی زندگی کو سمیٹ کے رکھنا. آمدنی اختیار میں نہیں ہے، خرچ اختیار میں، سمیٹ کے رکھو، سمیٹ کے رکھو. خواہشات کی فہرست تو اتنی ہے، اگر آپ اسے ضروریات میں داخل کرو گے تو یہ فہرست ختم ہی نہیں ہوگی، اور اللہ نے اس انسان کی ضروریات اتنی نہیں رکھی، تھوڑی رکھی. لیکن ایک بھوت سوار ہے کہ لوگوں کے اندر ہماری حیثیت بڑھ جائے، ذرا ہماری حیثیت ہو جائے، تو یہ بھی کم عقلی ہوتی ہے. اور کم عقل لوگ ہی انسانوں کو پیسوں سے اور گاڑیوں سے اور لباسوں سے قیمت لگایا کرتے ہیں. انسان کی اصل قیمت تو کردار ہے، اخلاق ہیں، سیرت ہے. انسان کیسا ہے، یہ قیمت تھی. تو لقمہ حرام بہت بڑا عیب ہے، اس کی بڑی نحوست ہے. تو اللہ ہمیں حلال نصیب فرما دے، ہاں، اور حلال وسیع نصیب فرمائے، برکت والا نصیب فرمائے، اس کی آدمی دعا کرے. اور سب سے پہلے جو اللہ کے نبی نے ہمیں اس کے باطنی اسباب بتائے، اور اللہ کریم نے خود باطنی اسباب بتائے، ان کا اہتمام ہو، تقوی کا اہتمام، صدقات کا اہتمام ہو، ہر وقت باوضو رہنے کا اہتمام ہو، ماں باپ کے ساتھ رشتہ داروں کا حسن سلوک کا اہتمام ہو، استغفار کی کثرت ہو، دل سے معافی، ندامت، اور یہ تمام وہ اسباب ہیں جس پر اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ اللہ رزق بڑھائیں گے. اور پھر جائز روزگار, حلال روزی, اس کے جو اسباب ہیں انہیں اختیار کیجئے. الحمدللہ ایک بڑا طبقہ ہے جس کو اللہ نے حلال روزگار دیا ہوتا ہے, حلال جگہ وہ ملازمت کرتا ہے, لیکن اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے میرے عزیزو حلال مشکوک ہو جاتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, تم 100% حلال بھی کماؤ نا بازار میں, تب بھی رات کچھ اس میں سے صدقہ دے دیا کرو, تاکہ کہیں مال بتانے میں, کام کرنے میں, بات کرنے میں کچھ ایسی بات ہو گئی ہو جس سے تمہارے رزق میں کوئی گرد آ گئی ہو وہ بھی صاف ہو جائے. روز کا صدقہ دے دو. ہم تو بس اوقات زکات بھی بڑی مشکل سے نکالتے ہیں. اور اس نیت سے صدقہ دو, مال بھی پاک ہو جائے گا, مبارک ہو جائے گا, اور اللہ کا وعدہ بھی ہے صدقے دینے سے مال بڑھے گا بھی. صحیح. مال بھی بڑھے گا, اور وہ ذات کہہ رہی ہے کہ مال بڑھے گا جس کے اختیار میں رزق دینا ہے, جس کی قدرت میں ہے. تو بچوں کو بھی اہتمام ہوتا تھا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے تھے, رال ٹپکا رہے, آپ نے دیکھا غور سے رال کیوں ٹپک رہی, دیکھا کھجور کھا رہا ہے, اور وہاں پاس میں صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی تھی. فرمایا حسن, فوراً انگلی دی, باہر نکالا, فرمانے لگے تجھے پتہ نہیں ہم تو صدقہ نہیں کھاتے. اب وہ بچہ ہے, حلال حرام نہیں جانتا, لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے کہ ہمارے اس عمل سے اس کے دل پہ نقش بیٹھ جائے گا کہ ہمیشہ حلال کا اہتمام کرے گا, حرام سے پرہیز کرے گا. تو اولاد کے ساتھ تو یہ محبت ہے نا بھائی, کہ ماں باپ ان کے لیے حلال چھوڑ کے جائیں. اولاد کے ساتھ تو یہ خیر خائی ہے نا کہ ماں باپ ان کے لیے لقمہ حلال کا ماحول دے کے جائیں. یہ تو بڑا ظلم ہے, زیادتی ہے, ناانصافی ہے کہ ان کے لیے ایسے اسباب و وسائل اور ایسی زندگی چھوڑ کے گئے جہاں ان کے لیے حلال تلاش کرنا مشکل. سنا انصافی ہے, ظلم ہے. خیرخائی یہ ہے کہ انہیں حلال کا ماحول دے کے جاؤ اور ایسی زندگی دے کے جاؤ تاکہ ان کے لیے حلال پہ اکتفا کرنا آسان ہو. حلال کھائیں. اور میرے عزیزو, دنیا خواہشات پورا کرنے کی جگہ نہیں, اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے, اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے. یا تو حلال پہ اتفاق کرو, خواہشات کو نہ بڑھاؤ, ایمان بچا کے لے جاؤ, اللہ کریم تمہاری ہر خواہش کل پوری کریں گے, ہر خواہش پوری کریں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو تم چاہو گے ہم وہ پورا کر دیں گے. خواہشات کے لیے, خواہشات کو وہاں سنبھال کے رکھو. یہاں تو ضروریات پہ اکتفا ہو تاکہ حلال پہ اکتفا آسان ہو. خواہشات اللہ نے کر رکھی ہے, وہاں خواہشات پوری ہوں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہے, اب کوئی ایسی خواہش بھی نہیں تھی, کسی درجے وہ ضرورت بھی تھی. آئی, چکی خود پیسا کرتی تھی اور مشکیزے پانی کی بھی اٹھایا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا کہ بہت کام کرتی ہو گھر میں, حضور علی تمہارے ابا کے پاس کچھ خادمات آئی ہوئی ہیں, ایک تم بھی لے آؤ. اب آ کے بیٹھ گئی, شرما رہی ہیں, کچھ کہہ بھی نہیں رہی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا بیٹی خیریت؟ اور بیٹی بھی ایسی نا سبحان اللہ، ساری اولاد کی محبت سمٹ کے فاطمہ کے لیے آ گئی، بیٹوں کا انتقال ہو گیا، تین بیٹیاں تھیں وہ بھی چلی گئیں، اب اولاد کی ساری محبت فاطمہ کے لیے، پیار اتنا تھا سبحان اللہ، جب آتی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے تھے اور ہاتھ پکڑتے اور بوسہ لے لیا کرتے، وہ بھی جب اللہ کے نبی کو دیکھتی کھڑی ہو جاتی تھی اور بوسہ لے لیا کرتے تھے، ایسی محبت تھی. لیکن محبت کس کا نام ہے؟ ارے اولاد کو کل کی سنوار فکر کر پیدا کرو نا، کل سنوارو نا، ان کو ایسی زندگی دو کہ جو ان کی زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے ایمان، وہ محفوظ رہے نا، یہ محبت ہے، یہ خیر خائی ہے. یہ تو ظلم ہے کہ آپ ان کی خواہشات پورا کرنے کے لیے حرام کا راستہ کھول رہے ہیں، ناجائز آمدنی کے ذرائع ان کے سامنے رکھ رہے ہیں اور انہیں آپ ایک ریس میں لگا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بس اس کی ہر خواہش پوری کر دی تو یہ باپ نے بڑا حق ادا کر دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بیٹی خیریت؟ فرما علی نے بھیجا اور یوں آئی ہوں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بیٹی ابھی مدینہ کے بہت سے ضرورت مند لوگ باقی ہیں، میں ان میں تقسیم کر رہا ہوں، البتہ تم ایسا کرنا جب رات کو تھکو ہارو نا، تھک ہار کے بستر پہ جاؤ تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو، تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، کل کا توشہ بھی بڑھیا ہو جائے گا. سبحان اللہ، بیٹی کو سبق دے دیا، بیٹی کل کا سبق یاد کرو بس، خواہشات وہاں پوری ہوں گی، تھکاوٹ وہاں ختم ہوگی. یہاں تو کچھ ایسی زندگی گزار لو بھائی کہ کل کے منڈی میں تم بہت قیمتی بن جاؤ، تمہاری قیمت اللہ کریم خوب لگائیں. یہاں تو کچھ ایسا کر کے چلے جاؤ کہ کل کی منڈی میں مولا کریم تمہاری خوب قیمت لگائے. ان اللہ اشترى من المؤمنین، خریدار ایمان والوں کا اللہ ہے. کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ اپنی قیمت بڑھا دو، خواہشات وہاں پوری ہوں گی. تو اللہ کریم ہمیں حلال نصیب فرما دے بھائی، برکت والا نصیب فرما دے، اور یہ فکر نصیب فرما دے کہ ہمارے گھر میں صرف حلال آئے، ہماری کمائی صرف حلال ہو، ہماری اولادوں کے لیے صرف حلال ہو. اس اوقات وراثت کے مسائل حل نہیں ہوتے، تقسیم صحیح نہیں ہوتی، ناجائز دوسرے کا حق کھا رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی چل رہی ہیں، روزے بھی چل رہی ہیں، لیکن یہ پتہ ہی نہیں کہ جو مشترک کاروبار ہے اس میں میں کہ دوسرے کا حق تو نہیں لے رہا. کہیں دوسرا کا حق تو میرے گھر میں نہیں آ رہا. اللہ معاف فرمائے، ایسا بے خوف دل سخت ہو گیا ہے، بس یہ خیال دیکھی جائے گی. اور اللہ کریم کہہ رہا ہے یہ حرام کھانے والا تو ایسا ہے جیسے اپنے پیٹ میں آگ لے رہا. یأکلون فی بطونہم نارا، یہ تو اپنے پیٹ میں آگ لے رہا ہے. اور جیسی قبر آئے گی، مٹی پڑے گی، تو وہ آگ بھڑک کے آنکھوں کے سامنے آ جائے گی. فما اصبرهم علی النار، بڑی ہمت ہے لوگوں کی بھائی کہ یہ سب کچھ سنتے بھی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بھی، اور پھر بھی یہ آگ کو برداشت کر لیں گے، آپ پہ صبر کر لیں گے، بڑی ہمت کی بات ہے. تو بہت اہتمام ہو میرے عزیزو کہ میری آمدنی کے ذرائع، میری کمائی کے وسائل اور میرے معاملات پاکیزہ ہوں، حلال ہوں، اور کسی کا حصہ، کسی کا کوئی مال میرے مال میں نہ آئے، اس کی فکر ہو. اللہ رب العزت حلال کی زندگی نصیب فرما دے، برکت والی روزی نصیب فرما دے، اور ہم سب کو ظاہری باطنی طور پہ ہر قسم کے حرام سے محفوظ فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم آئنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا أرحم الراحمين جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما، حلال نصیب فرما، برکت والا نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہر قسم کے حرام سے محفوظ فرما، حرام جہاں بھی ہو جس کے پاس بھی ہو ہم سب کو اس سے محفوظ فرما. اے اللہ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمارے بچے بچیوں کو بھی ہمیشہ حلال نصیب فرما، پاکیزہ رزق عطا فرما، حرام کی جتنی شکلیں ہیں ہمارے گھروں کو محفوظ فرما، ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما، ہماری اولادوں کو اس سے محفوظ فرما. اے مولا کریم خاتمہ کامل ایمان پہ نصیب فرما، ایمان کی زندگی عطا فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، گناہوں سے گھن نصیب فرما، حرام سے نفرت نصیب فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے حرام کی نحوست سے ہمیشہ ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما. مولا کریم تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، مسلمانوں کو ایمان اسلام پر بہمی اتفاق نصیب فرما، اسلامی ایمانی اخوت کو اے اللہ زندہ فرما، اس میں تازگی پیدا فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، رنگ نسل وطن علاقے عصبیت کی اور نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کے ان فتنوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، انہیں اپنوں کی حماقت سے غیروں کی سازشوں سے محفوظ فرما. یا کریم یا مولا کریم امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، نیک صالح قیادت نصیب فرما، وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا. یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی جتنی طاقتیں ہیں اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا
ارحم.